दूर से ये कैसी दिलकश आवाज आती है जो सरापा जिंदगी को खुशगवार कर जाती है। प्रोग्राम नूरे इलाही की जानिब से सामेन की खिदमत में आदाब बजा लाती हूँ।
सामेन, एक राई के दाने को देखकर यकीन नहीं होता कि इसके अंदर इतनी ढेर सारी पत्तियां और शाखें छिपी हुई हैं।
कलामे इलाही की खूबी भी यही है, जब इंसान इसको अपने दिल में जगा देता है वो बेशुमार बरकतों से मामूर होता है।
आइए इसी ख्वाहिश को लेकर सुनते हैं आज का ये कलाम,
लेकिन इस नगमे के बाद।
خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں. سلام قبول فرمائیے. امید ہے کہ آپ آج بھی پوری طرح خیریت سے ہوں گے اور خدا کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں بھی آپ کی دعاؤں کے عوض بالکل ٹھیک ہوں اور ایک بار پھر مطالعے کے لیے تیار ہوں. سامن, مجھے یقین ہے کہ آپ بھی بڑی بے صبری کے ساتھ مطالعے کے لیے تیار ہوں گے اور اپنے ریڈیو کے پاس ضرور تشریف فرما ہوں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم خدا کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے اس مطالعے میں ہماری کافی مدد فرمائی ہے. پچھلے کئی سالوں سے وہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی جب سے ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے تب سے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد فرما رہا ہے. آج کے مطالعے میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہے اور جو کچھ ہم سننے جا رہے ہیں وہ اس کے لفظ ہیں, وہ ہم سے کچھ کہنے جا رہا ہے. تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, لیکن ایک چھوٹی سی دعا کے بعد ہم دعا مانگیں. پہلے ہمارے پاک پروردگار رب العالمین, ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر تیرے نایاب اور پرفضل کلام کو سن سکیں. آج ہم جو کچھ بھی سنتے ہیں وہ ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو, ہمیں روحانی فیض حاصل ہو اس سے, اور اس کو ہم اپنی زندگی کا نصب و لین بنا سکیں. یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں, آمین. سامعین, مکاشفے کی کتاب کے نویں باب کو جاری رکھتے ہوئے میں اس باب کی چھٹی آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آج کا مطالعہ چھٹی آیت سے شروع کیا جائے گا. سامعین, اس سے قبل کے مطالعے کا آغاز کیا جائے, میں آپ کو پچھلے مطالعے کے بارے میں چند باتیں سرسری طور پر بتانا چاہوں گا اور آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ گزشتہ مطالعے کے دوران ہم نے کیا دیکھا تھا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں, جو کچھ ہم مکاشفے کی کتاب میں پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق مستقبل سے ہے. کس طرح یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی؟ پچھلے مطالعے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ٹڈیوں کا غول ہے. یہ ٹڈیاں غیر معمولی قسم کی ہیں, ان کے بچھوؤں کی طرح اذیت پہنچانے والے ڈنک ہیں, اور ان کو حکم ہے کہ جن پر مہر نہیں کی گئی ہے ان لوگوں کو ڈنک مار کر اذیت میں مبتلا کریں. ان ٹڈیوں کو 5 مہینے تک لوگوں کو اذیت پہنچانے کا اختیار ملا ہوا ہے. اگلی آیت جو کہ چھٹی آیت ہے, آئیے دیکھیں کہ کلام اس کے ذریعے کیا کہتا ہے. اس آیت کو سماعت فرمائیں, میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. یہاں لکھا ہے, ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے, اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. پھر سنتے ہیں, ان دنوں میں آدمی موت ڈھونڈیں گے مگر ہرگز نہ پائیں گے, اور مرنے کی آرزو کریں گے اور موت ان سے بھاگے گی. سمجھ, شیطان کو عطا گڑھے کی کنجی دی گئی ہے. پرانے عہد نامے میں عطا گڑھے کو شیول یا پاتال کہا گیا ہے, اور جہنم اس کا دوسرا نام ہے جو کہ نئے عہد نامے کے مطابق ہے. یہ عطا گڑھا اس جگہ کو لے جاتا ہے جہاں صدیوں سے ان لوگوں کی روحوں کو رکھا گیا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں, اور آگے رخصت ہوتی رہیں گی. سمن, پاتال وہ جگہ ہے جہاں سیدنا یسوع مسیح صلیب پر چڑھنے اور جان دینے کے بعد وہاں گئے, اور وہاں جا کر انہوں نے خوشخبری دی کہ انہوں نے نجات کے کام کو انجام دے دیا ہے. یہ کام انہوں نے صلیب پر جان دے کر کیا ہے. لیکن میرے پیارے بھائی بہن, شیطان نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ مریں, لیکن ان خطرناک ٹڈیوں کا نشانہ شیطان ہی کے لوگ ہیں جن پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ اس دور میں خودکشی کرنا چاہیں گے لیکن وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ دن بڑے ہی خوفناک ہوں گے۔ وہ ان کی موجودگی اس لیے چاہتا ہے کیونکہ شیطان تاریکی اور روشنی کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ یہ جنگ تاریکی اور نور کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہوگی کہ خدا ان کو مرنے نہیں دے رہا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتے ہیں۔ جب کوئی انسان اپنی بیماری میں معذور اور اپاہج ہو جاتا ہے یا رگڑ رگڑ کر مرتا ہے تو عام طور پر یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے، یعنی اس نے خدا سے بغاوت کی ہے تو اسے سزا تو ملنی ہی ہے، اس سے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ سامعین، سیدنا یسوع مسیح کو رد کرنا کوئی مذاق بات نہیں ہے اور نہ ہی ہنسی کھیل کی بات ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بہت سی اہم باتیں ہیں جن پر ہمیں پہلے توجہ دینا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن میری سمجھ سے سیدنا یسوع مسیح کو اور چیزوں سے پہلے توجہ اور اہمیت دی جانی چاہیے۔ ان کے متعلق پہلے فیصلہ لیا جانا چاہیے۔ بہرکیف، اب میں آپ کے روبرو ساتویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک کی عبارت کو پیش کروں گا، سماعت فرمائیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، نویں باب کی ساتویں آیت سے لے کر دسویں آیت تک، اور ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج تھے، اور ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے اور بال عورتوں کیسے تھے اور دانت ببر کیسے، اور ان کے پاس لوہے کیسے بکتر تھے، اور ان کے پروں کی آواز ایسی تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی جو لڑائی میں دوڑتے ہوں، اور ان کی دمیں بچھوں کی سی تھیں اور ان میں ڈنک بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ سامن، یہاں پر یہ عبارت ختم ہوتی ہے۔ میرے بھائی، ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، ان کے سر پر سونے کے تاج تھے، ان کے چہرے آدمیوں کیسے تھے۔ سامن، یہاں ناقابل فہم اور ڈراؤنی تصویر ان ٹڈیوں کی پیش کی گئی ہے۔ اگر باریکی سے جانچ کریں تو ان کی مشابہت فلسطین کی ٹڈیوں سے ملتی جلتی ہے، جس کے بارے میں ڈاکٹر ونسنٹ نے اپنی کتاب میں، جو کہ مکاشفے پر لکھی ہے، اس پر تنقید پیش کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹڈی جو کہ گھوڑے کی طرح سجائی گئی ہو۔ سامعین، ان ٹڈیوں کی شکل انسان کی شکل سے مشابہ تھی۔ ان کے سامنے کے بال، جن کو فیلر کہا جاتا ہے، وہ لڑکیوں کے بال کی طرح تھے۔ یوئل نبی ان کے دانتوں کو شیر کے دانتوں کی طرح بتاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے صحیفے کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھائی ہے جس کے لوگ زوراور اور بے شمار ہیں، ان کے دانت شیر ببر کیسے ہیں اور ان کی داڑھیں شیرنی کیسی ہیں۔ سمن بہت سے لوگوں نے ان ٹڈیوں کی آواز پر جو وہ نکالتی تھیں اس پر بھی اپنی رائے زنی کی ہے۔ ڈاکٹر ونسنٹ ایک فرانسیسی کاتب جس کا نام اولیور ہے اس کی لکھی ہوئی بات کو پیش کرتے ہیں۔ اس بات کا اظہار کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس پورے ماحول کا کیا اثر ہوا ہوگا، جبکہ چاروں طرف اور کافی اونچائی تک یہ جاندار پھیلے ہوئے تھے۔ یہ جاندار دھیرے دھیرے قطار میں اڑ رہے تھے۔ ان کی آواز بالکل ایسی تھی جیسے کہ برسات میں پانی گرنے سے ہوتی ہے۔ سامعین، بہت سے لوگوں نے ٹڈیوں کی آواز کو ہوائی جہاز کی آواز کو کہنا زیادہ پسند کیا ہے۔ ایک نوجوان نے، جو کہ ایک مبشر کے پیغام سن رہا تھا، اس نے کہا کہ چونکہ ٹڈیوں کے ڈنک ان کی دم میں ہیں اس لیے ان کو پچھلے صف کے بمبردار کہا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، ان سب باتوں کو سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ زمانہ بہت آگے نکل چکا ہے اور اب ہم میزائل کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان ٹڈیوں کا میزائل کہہ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑی سنجیدگی سے یہ کہوں گا کہ میں ان کا مقابلہ کسی چیز سے بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ٹڈیاں آج کے دور کا ہتھیار نہیں ہیں جن کا استعمال آج کیا جا رہا ہو۔ اس کا استعمال بڑی مصیبتوں کے دنوں میں ضرور کیا جائے گا۔ آج کے جنگی ہتھیار اتنے مہلک ہیں کہ ان سے بڑی بڑی طاقتیں بھی خوفزدہ ہیں، جو آپس میں بیٹھ کر امن کے بارے میں حل نکالنے کی خواہش مند ہیں۔ سامعین، ان ٹڈیوں کو یہ طاقت ملی تھی کہ وہ ان لوگوں کو جو 5 مہینے تک سخت اذیت میں مبتلا کریں، جی ہاں، ان لوگوں کو جن کو سزا ملی تھی انہیں 5 مہینے تک سخت اذیت میں مبتلا کریں، جن کو وہ ڈنک ماریں، کیونکہ یہ غیر معمولی قسم کی ٹڈیاں تھیں۔ بہرکیف، اب میں آپ کی خدمت میں 11ویں آیت کو پیش کرتا ہوں۔ یہاں لکھا ہوا ہے، آتا گڑھے کا فرشتہ ان پر بادشاہ تھا، اس کا نام عبرانی میں عبدون اور یونانی میں اپلیون تھا۔ سمعین، آپ نے اس عبارت کو سنا، ان ٹڈیوں کو عام ٹڈیوں سے اس طرح الگ کیا گیا ہے کیونکہ ان ٹڈیوں میں ان کا ایک بادشاہ بھی ہے جو کہ عام ٹڈیوں میں نہیں ہوتا۔ امثال کی کتاب کے 30ویں باب کی 27ویں آیت میں قدرتی ٹڈیوں کے بارے میں صاف طور سے لکھا ہے کہ ٹڈیوں کا کوئی بادشاہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان ٹڈیوں کا جو بھی رہنما یا بادشاہ ہے وہ کوئی گمراہ فرشتہ ہے اور شیطان کی رہنمائی میں ہے۔ اسے پہلی بار زمین پر حملہ کرنے کا حکم ملا ہے۔ یہ سب کچھ دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے واسطے ہے۔ میرے بھائی، واقعی میں یہ سب کچھ دلوں میں ڈر پیدا کرنے کے واسطے کیا جا رہا ہے۔ عبرانی زبان میں اسے بربادی کا نام دیا گیا ہے اور یونانی زبان میں تباہ یا برباد کرنے والا کہا گیا ہے۔ دانیل نبی کی کہی ہوئی بات سچ ہے کہ شیطان بھی طبقوں اور رتبوں میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے اپنے عہدے ہیں، ان میں کچھ جنرل ہیں، کچھ میجر ہیں، اور اسی طرح سے یہ ترتیب وار عہدے دار ہیں۔ افسیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے فرشتے بھی اسی ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ بہرکیف 12ویں آیت پر ہم آتے ہیں جہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، پہلا افسوس تو ہو چکا، دیکھو اس کے بعد دو افسوس اور ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی، پہلا افسوس تو ہو چکا، ابھی تو ان کی شروعات ہی ہوئی ہے، ابھی اور افسوس ہونے باقی ہیں۔ سامن، یہ بڑی مصیبتوں کے شروع ہونے کا پہلا دور تھا، یہ دور آدھا ہے، اس کی میعاد 5 مہینے کی تھی۔ ان ٹڈیوں کو، ان انسانوں کو ڈنک مارنے اور انہیں اذیت دینے کا حکم صرف 5 مہینے تک تھا، جن پر مہر نہیں کی گئی تھی، یعنی جو اچھے لوگ نہیں تھے اور شیطان کی پیروی کرتے تھے۔ سامن، ابھی آدھا وقت گزرنا باقی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس آدھے وقت میں باقی 2 افسوس اور نازل ہوں گے، اور اب جو نرسنگا پھونکا جائے گا وہ محض خطرے سے آگاہ کرنا نہیں ہوگا، اور یہ آگاہی کوئی ہلکی پھلکی نہیں ہوگی۔ سامعین، مطالعے کو اب تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اب 13ویں اور 14ویں آیت کو پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو میں نے اس سنہری قربان گاہ کے سینگوں میں سے جو خدا کے سامنے ہے ایسی آواز سنی کہ اس چھٹے فرشتے سے جس کے پاس نرسنگا تھا کوئی کہہ رہا ہے کہ بڑے دریا یعنی فرات کے پاس جو 4 فرشتے بندھے ہوئے ہیں انہیں کھول دے۔ سامعین، جب چھٹے فرشتے نے نرسنگا پھونکا، سنہری قربان گاہ سے ایک حکم صادر ہوا۔ یہ سنہری قربان گاہ دعاؤں کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی یہ کہ جو کچھ یہاں زمین پر ہیکل میں کیا جاتا ہے وہ سب کچھ یہ بولتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے نرسنگا پھونکے جانے سے قبل عبادت کرتے تھے۔ سامن، مکاشفے کی کتاب کے 8ویں باب کی 3ری آیت پر ایک بار پھر غور کریں، یہاں لکھا ہوا ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا، سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے۔ سامعین، آپ نے اس عبارت کو سنا اور سمجھا بھی۔ میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ، چھٹے فرشتے کو نہ صرف نرسنگا پھونکنے کا ہی حکم ملا، بلکہ اسے حکم دیا گیا کہ وہ ان 4 فرشتوں کو کھول دے جو دریائے فرات پر بندھے ہوئے پڑے ہیں۔ اس کے بعد اس فرشتے کو حکم ملتا ہے، یہ حکم اس آواز سے ملتا ہے جو نرسنگے سے، جو کہ سنہری قربان گاہ کے پاس سے نکلتی ہے۔ یہ آواز سیدہ مسیح کی ہے۔ میرے بھائی، انہوں نے 7ویں مہر کو توڑ دیا ہے، 7ویں نرسنگے پھونکے گئے اور 7 شخصیتوں اور قہر کے 7 پیالوں کو بھی دیکھا۔ سامعین، جن 4 بندھے ہوئے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ برائیاں ہیں۔ اگر وہ برے نہ ہوتے تو انہیں باندھا کیوں گیا ہوتا؟ جیسے ہی انہیں کھولا گیا، اسی وقت زمین پر ہلاکت کا سیلاب نازل ہو گیا۔ انہیں باندھ کر الگ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کا جرم بڑا ہی سنگین تھا۔ سامعین، یہاں آپ یہ سوال شاید پوچھنا چاہیں گے کہ انہیں باندھ کر دریائے فرات کے پاس کیوں رکھا گیا؟ میرے خیال سے اس کی وجہ بتانا ذرا مشکل ہے، لیکن اس علاقے کی اہمیت کو الہامی کتاب کے مطابق نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی علاقے میں کہیں پر باغ عدن واقع تھا، جہاں خدا نے آدم اور حوا کو رکھا تھا۔ یہیں آدمی سے گناہ ہوا، یہیں پر سب سے پہلا قتل ہوا، سب سے پہلی جنگ یہیں پر شروع ہوئی، یہیں پر پہلا سیلاب آیا اور ساری دنیا میں پھیل گیا، یہیں پر بابل کے برج کی تعمیر کی شروعات ہوئی، اسی علاقے میں بابل کی غلامی سے اسرائیلیوں کی واپسی ہوئی۔ بابل بت پرستی کا خاص مرکز تھا، اور یہیں پر بڑی مصیبتوں کے دنوں میں زمین پر بہت گناہ ہوگا۔ سمعین، اور اب یہیں پر ہمارا مطالعہ بھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ مطالعے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ خدا نے چاہا تو ہم اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے آپ کو روحانی برکت ملی ہوگی۔ اگر آپ اس پروگرام کے متعلق زیادہ معلومات کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ خطوں کی کتابت کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 1575، سیالکوٹ، پاکستان۔ پتہ ایک بار پھر سن لیں، پروگرام نور الہی، پوسٹ باکس نمبر 1575، سیالکوٹ، پاکستان۔ آپ ہم سے ای میل اور فون کے ذریعے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ہمارا فون نمبر ہے 9234464058، 9234464058، اور ہمارا ای میل پتہ ہے naeem3949@hotmail.com، naeem3949@hotmail.com۔